الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. درود پڑھیں محمد وآل محمد. سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی گفتگو ہے، اور چاہتا ہوں کہ بغیر تمہید کے آپ لوگوں کی خدمت میں اپنے موضوع کا آغاز کروں. کہ جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے اس کائنات میں دو رابطے ہیں، ایک انسان کا رابطہ اپنے پروردگار کے ساتھ ہے، پروردگار کے ساتھ رابطہ اس کی صفات فعلیہ کے ذیل میں بنتا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم خالق ہے تو انسان مخلوق ہے، انسان مرزوق ہے تو وہ رازق ہے. یہ جو میرا مرزوق ہونا ہے، یہ جو میرا مرحوم ہونا ہے اور اس کا رحیم ہونا ہے، یہ ایک تعلق کو ایجاد کرتا ہے. جب میں مخلوق ہوں اور وہ خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خلقت نے میرے اور خداوند عالم کے درمیان ایک تعلق کو ایجاد کیا. اس تعلق کو انسان کس طرح سے اپنی ذات کے اندر پنپ سکتا ہے، اس تعلق کو انسان کس طرح سے اپنی ذات کے اندر اجاگر کر سکتا ہے. اب یہ خدمت میں عرض کیا کہ اس کے لیے فطرت کی طرف لوٹنا ضروری ہے. فطرت کی طرف لوٹے بغیر انسان اس تعلق کو خداوند عالم کے ساتھ استوار نہیں کر سکتا. انسان جو مرضی سوچتا چلا جائے، توجہ سے جملے سنیے گا، انسان جو مرضی سوچتا چلا جائے، جو مرضی عمل انجام دیتا چلا جائے، ان اعمال کے اندر وہ اس کو عبادت سمجھ کر انجام دے یا بغیر عبادت سمجھے انجام دے، ہر دو صورت میں وہ مقبول نہیں ہے. وہ اس عمل کے اندر قربتاً اللہ کی نیت کرے یا قربتاً اللہ کی نیت نہ کرے، ہر دو صورت میں وہ مقبول نہیں ہے. ضروری ہے کہ جب ایک انسان سجدہ ریز ہو، اس کو پتا ہو کہ میں کس کی آگے سجدہ ریز ہوں، میرا مسجود کون ہے، وہ کون ہے کہ میں جس کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ کون ہے کہ جس کو رکوع کر رہا ہوں، وہ کون ہے کہ جس کے تقرب کے لیے میں نے یہ نیت کی، قربتاً اللہ کہا. ضروری ہے کہ انسان اپنے اس رابطے کو استوار کرنے کے لیے فطرت کی طرف لوٹ آئے، واپس آ جائے اپنی فطرت کی طرف. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پر اہداف انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، وہیں پر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ انبیاء کو پروردگار نے مبعوث کیا تاکہ انسان کو اس کی فطرت کی طرف لوٹا دے. ایک ایسی فطرت کے جس کے اندر تبدیلی نہیں ہے، جو چینجیبل نہیں ہے، جس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے، آج کچھ ہے کل کچھ، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا. دوسرے مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کا جہاں خدا سے تعلق ہے، دوسرا تعلق انسان کا اسی کائنات میں اپنی ذات کے ساتھ ہے. توجہ ہے آپ سب کی، درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. بھائی انسان کا دوسرا جو تعلق ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کا جو دوسرا تعلق ہے جو کہ اپنی ذات کے ساتھ ہے، اس کو تین طریقے سے تصور کیا جا سکتا ہے، اس کو تین طریقے سے ویژولائز کیا جا سکتا ہے، اس کو تین طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک دفعہ میں جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہی انسان کے جو میں ہوں، میرا تعلق میری روح کے ساتھ ہے، میرے بدن کا تعلق میری روح کے ساتھ، یہی میں انسان، یہی میری روح، یہی میں، یہ میرے بدن کا تعلق میری روح کے ساتھ۔ روح پڑھے محمد والا محمد پہ، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو موت کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا ہوا۔ یہ دم ایک انسان کے جو حرکت میں ہے، جو موو کر رہا ہے، ایک دم کیا ہوا ایسا کہ اس سے حرکت رک گئی، اب وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ آپ کسی میت کو جتنا مرضی ہلا لیں تو حرکت نہیں کر سکتی، ختم، اس کی حرکت ختم ہو گئی، اس کی حرکت سکون میں تبدیل ہو گئی۔ اب اس کو جتنا مرضی بلانا شروع کر دیں وہ کبھی بھی نہیں بولے گی، اس کو جتنا مرضی اٹھائیں نہیں اٹھے گی، اس کو کچھ کھلانے کی کوشش کرے منہ نہیں کھولے گی۔ یعنی اصلاً وہ جتنی بھی افعال، اعمال، ایکٹیویٹیز انجام دے رہا ہے، وہ ساری کی ساری ایک دم سکون میں ساکن ہو گئی، جس طرح سے کبھی وہ حرکت میں تھی ہی نہیں۔ خداوند عالم سورہ حجر کی 29 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں، حضرت آدم کو پروردگار نے خلق کیا، حضرت آدم کے اس پتلے کو یا حضرت آدم کے اس بدن کو پروردگار نے خلق کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں نے اس کو بنا لیا، بنانے کے بعد پروردگار کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اب میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونکنے لگا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے پہلے ایک شے بنائی اور اس کے بعد اس کو جان عطا کرنے کے لیے خداوند عالم نے اس کے اندر روح کو پھونکا۔ بس اس کا مطلب دو چیزیں ہیں، ایک مادہ ہو گیا کہ جس کو خلق کیا، ایک وہ روح ہو گئی کہ جس کو پروردگار بعد میں ان کے اندر پھونکتا ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی اس آیت کی طرف توجہ کریں تو خداوند عالم یہ نہیں کہتا کہ میں نے آدم کو خلق کر دیا اب اس کو سجدہ کرو، میں نے آدم کو خلق کر دیا اب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جو، ایسا نہیں ہے۔ کہا فائدہ سبھی جو ہوں، جب میں نے اس کو بنا لیا، ونفخت فیہ من روحی، کہ اس کے اندر میں جب اپنی روح کو پھونک دوں گا، فقعوا له ساجدین، اب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ خداوند عالم نے آدم کو سجدہ کرنے کا نہیں کہا، آدم کو صرف جہت بنایا ہے، سجدہ پروردگار کو ہے، چونکہ خداوند عالم خود فرشتوں کو کہہ رہا ہے فقعوا له، امر ہے کہ ادھر سجدہ کرو، آدم جہت ہے، سجدہ خدا کو ہے۔ اگر کوئی آ کر اس طرح کا اشتباہ کرے، کہیں بھی پروردگار نے آدم کو بھی تو مسجود بنایا، آدم مسجود نہیں ہے، توجہ سے جملہ سنیے گا، چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو ادھر ہی حل کر کے آگے بڑھ جائیں، آدم مسجود نہیں ہے، مسجود خدا ہے، جہت حضرت آدم ہے۔ میں جب کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہوں تو کعبہ کو سجدہ کرتا ہوں کیا؟ میں تو کعبہ کو سجدہ نہیں کرتا، سجدہ میں خدا کو کرتا ہوں، مسجود کون؟ خدا۔ خداوند عالم نے اس کائنات میں مجھے ایک ڈائریکشن دے دی کہ تمہیں سجدہ کرنا کس طرف ہے، تمہاری جہت کون سی ہے۔ خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو سجدہ مجھے کرو لیکن جہت کعبے کی ہو، مسجود میں ہوں، جہت بھی میں بتاؤں گا کہ کس طرف کرنی ہے، کعبہ جہت، مسجود پروردگار۔ یہ ہمارا ایک رابطہ ہماری اپنی ذات کے ساتھ، کہ جہاں پر انسان اس مادے اور اس روح کے ساتھ رابطے کو استوار رکھتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک انسان اس رابطے سے آگاہ نہیں ہے، جب تک وہ یہ جانتا نہیں ہے کہ اصل میری روح ہے، کہ جس کو پروردگار نے اپنی طرف نسبتی روحی کہا، اپنی طرف نسبتی، جب تک یہ جانے گا نہیں تب تک اپنے اس بدن کے ساتھ منسلک رہے گا، تب تک اس بدن کی رکھوالی کرتا رہے گا، تب تک اس بدن کی طرف متوجہ رہے گا۔ خداوند عالم نے عبادات کو آپ کی روح کی ترقی کے لیے آپ پر واجب کیا، خداوند عالم نے امیر المومنین کی اطاعت کو، توجہ سے جملہ سنیے گا، خداوند عالم نے امیر المومنین کی اطاعت کو آپ پر واجب کیا تاکہ آپ کی روح ترقی کر سکے، تاکہ آپ کا نفس ترقی کر سکے، تاکہ آپ کا جو وجود ہے جس نے باقی رہنا ہے وہ ترقی کر سکے، وہ کمال کی طرف جا سکے۔ نہیں تو اگر ایسا نہ ہو تو اگر میں حوضے میں پڑھتا ہوں، میں نے اگر کوئی کتاب پڑھی ہے تو نہ میرا ہاتھ زیادہ بڑا ہوا نہ چھوٹا ہوا، نہ میرے چہرے پہ کوئی فرق پڑا، میرے بدن پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق کہاں پڑا؟ میری روح پر۔ علم کا تعلق میرے نفس کے ساتھ ہے، معلومات کا تعلق میری روح کے ساتھ ہے، محبت کا تعلق میرے نفس کے ساتھ ہے، محبت کا تعلق میری روح کے ساتھ ہے، میرے بدن کے ساتھ موت اس کا علم کا تعلق، معلومات کا تعلق نہیں ہے، محبت کا تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کی صورت بھی ویسی، اگر اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے اس کی صورت بھی، ظاہر انسانوں جیسی لیکن روح حیوانوں جیسی۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے ظاہری طور پہ بھی انسان، روح بھی انسان کی۔ ضروری ہے کہ انسان اس رابطے کو پہچان لے، اس تعلق کو پہچان لے، اپنی روح کی طرف متوجہ ہو کہ یہ جو میں عبادت کرنے لگا ہوں، یہ جو میں روزہ رکھنے لگا ہوں، میرے بدن پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا، یقیناً میرے نفس پہ اثر ہوا ہے کہ جو پروردگار کے قریب ہو گئی ہے، یقیناً میری روح پہ اثر ہوا ہے کہ جو پروردگار کے قریب ہو گئی ہے، میں اس رابطے کو جاننا میرے لیے ضروری۔ دوسرا رابطہ جو انسان اپنی ذات کے ساتھ تصور کر سکتا ہے، اس کو ویژولائز کر سکتا ہے اپنے لیے، اس کو سمجھ سکتا ہے، وہ انسان مفرد کا رابطہ کس کے ساتھ؟ انسان اجتماعی کے ساتھ، سوشل انسان کے ساتھ۔ میں جس طرح سے کل عرض کیا، میں ایک ذات، ایک انڈیویجول محمد علی، دوسرا میں کسی کا فرزند، کوئی میرا فرزند، یعنی میں کسی کا باپ، میں کسی کا ہمسایہ، میں کسی کا دوست، یہ تمام جتنے بھی ہمارے ساتھ رابطے ہیں میرے ہی اپنے ہی ساتھ، اس کو سمجھنا ضروری ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آپ کا رابطہ آپ کے والدین کے ساتھ، کہ خداوند عالم کہتا ہے بے والدین احسنا، بے والدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، ولا تنہرہما، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ اب یہ غور کریے، اتنی خوبصورت آیت ہے، سورہ عنکبوت کی 8th آیت، توجہ سے سنیے گا۔ خداوند تعالیٰ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو، خطاب کس سے ہے؟ انسان سے۔ وَوَصَّيْنَا الْمُؤْمِنِينَ نہیں ہے، وَوَصَّيْنَا الْمُسْلِمِينَ نہیں ہے، کہ ہم نے مسلمانوں کو امر کیا نہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ بے والدین حسنا، کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، حسن دیکھیے گا اس آیت کا، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہیں کہ میں خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یہ جو میں ترجمہ کرتا ہوں یہ مفہوماً ترجمہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح نہ سمجھے، مفہوماً ترجمہ کرتا ہوں، اسی لیے جب میں سلائڈز لے کر آتا ہوں تو نیچے اس کا جو دقیق ترجمہ ہے وہ بھی لکھ دیتا ہوں، لیکن فہم کی خاطر، سمجھنے کی خاطر کہتے ہیں، اگر وہ آئے اور آ کر کہیں کہ بھئی تم شرک کرو پروردگار کے ساتھ، تو خداوند عالم یہاں پر بھی حکم نہیں دیتا کہ اپنے والدین سے کہو کہ آپ مشرک ہیں۔ کس قدر خداوند عالم نے والدین کا مرتبہ رکھا ہے کہ صرف کہتا ہے فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اگر وہ کہیں کہ خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اپنے والدین کو بڑھ کے یہ مت کہو کہ تم مشرک ہو، تم نے شرک کیا، تمہیں معلوم نہیں، تمہیں سمجھ نہیں، آپ کو پتا نہیں، یہ مت کہو، فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہ کرو، خداوند عالم کی اطاعت کرو۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، دیکھو ان کو کچھ کہنا نا، تم دونوں نے میرے پاس ہی پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کس قدر پروردگار نے یہ جو انسان کا رابطہ ہے اس کا اس معاشرتی زندگی کے ساتھ کس قدر اہم رکھا کہ ہر انسان کو وصیت کرتا ہے. اس قدر انسان کو خداوند عالم نے بتایا کہ تم نے اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے. میں ایک واقعہ پڑھا تھا سورہ بقرہ کا، بڑا معروف واقعہ ہے جس کے نام سے یہ سورت بھی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کو بقرہ کا نام کیوں دیا گیا؟ اس میں جو حضرت موسیٰ کے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اس وجہ سے سورہ بقرہ کو بقرہ کہا گیا. بقرہ عربی زبان میں گائے کو بولتے ہیں. وہاں پر ایک قتل ہو گیا دو قبیلوں کے درمیان، اب وہاں پر لڑائی جھگڑے کی بات تھی. سارا واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، واقعہ نہیں بتانا چاہتا. حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ نے خدا سے پوچھا، خدا نے کہا کہ بھئی فلاں قسم کے اگر بقرہ کو، فلاں قسم کے اگر گائے کو تم ذبح کرو، اس کا گوشت لا کر مردے کے ساتھ لگاؤ، مردہ زندہ ہو جائے گا. جب مردہ زندہ ہوگا تو اپنے قاتل کے بارے میں بتا سکے گا. یہاں پر ایک عرض کرتا جاؤں کہ اگر پروردگار کے حکم سے اس گائے کا گوشت لگانے سے مردہ زندہ ہوتا ہے تو کس طرح سے ممکن ہے کہ علی ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ نہ ہو؟ دے سکتا ہے تو یہ جو کہ امیر المومنین ہے کہ جس کو خدا امام المتقین بنا کر اس کائنات میں بھیجتا ہے، کس طرح سے ممکن ہے یہ مردے کو زندہ نہ کر سکے؟ کہا گیا کہ بھئی اس بکرے کو ذبح کرو، اس گائے کو ذبح کرو. اچھا اب گائے نہ ملے، اب ہر دفعہ اچھا وہ کیسی ہونی چاہیے ہے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے ہے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے. بنی اسرائیل والے بھی گھسے ہوئے گائے کے اندر کہ بھئی یہ بھی بتائیں کہ کس طرح کی گائے ہو. ابھی جب گائے کا معلوم ہو گیا تو وہ ایک لڑکے کے پاس وہ گائے موجود ہے. روایات کہتی ہیں کہ ہوا کیا کہ جس لڑکے سے اس گائے کو خریدا گیا، دو روایات ہیں یہاں پر. ایک روایت کہتی ہے کہ وہ لڑکا ایک جگہ پہ موجود تھا، اس کے والد نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، میرے لیے پانی لے آؤ. جب وہ گیا بیٹا اور جا کر والد کے لیے پانی کا گلاس لے کر آیا تو دیکھا کہ والد سو رہے ہیں. اچھا جب والد کو سوتے دیکھا تو وہیں پر پانی کا گلاس لے کے کھڑا رہا، یہاں تک کہ اس کے والد نیند سے بیدار ہو گئے. جب نیند سے بیدار ہوئے تو کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں نے جب تمہیں بھیجا تھا تم واپس آتے اور پانی کا گلاس جب میرے پاس لے کر آئے تو مجھے اٹھا لیتے، مجھے اٹھاتے تو میں پی لیتا. اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا. اسے والد نے کہا کہ یہ گائے کی جو میری ملکیت ہے میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، باقی اس کا اجر تمہیں پروردگار دے گا. دوسری روایت میں پڑھا تھا، آج کے جو آیت اللہ مکارم اپنی تفسیر کے اندر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہے قضیہ اسی طرح سے کہ بیٹے کو ایک بہت اچھا سودا مل رہا تھا، ایک بہت اچھا اس کو ایک اچھا اس کا کانٹریکٹ ہو رہا تھا. اس کو 70,000 درہم اس زمانے کے وہ دینے تھے، تو اس کو وہ سارے کے سارا اس کو وہ جو پروڈکٹ تھی وہ مل جانی تھی. تو جب آیا تو دیکھا کہ وہ صندوق کے جس کے اندر سب پیسے تھے اس کو سرہانا بنا کر اس کے والد سو رہے تھے. اب اس نے اس سودے کی خاطر اپنے والد کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، انتظار کیا یہاں تک کہ اس کو 10,000 دینار زیادہ دینے پڑے. اس کو وہ سارے کا سارا سودا کہ جو اس نے خریدنا تھا پھر اس کو 80,000 درہم یا دینار میں ملا. تو جب اس کو مل گیا تو اس کے والد نے کہا کہ تم مجھے اٹھا لیتے کہ اگر تمہیں اس قدر اچھا سودا مل رہا تھا تو کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا کہ سودا تو ہوتا رہے گا، میں آپ کی نیند کے اندر مخل نہیں ہونا چاہتا تھا. اس وقت انہوں نے دعا کی کہ خدایا اس کو تو زیادتی عطا کر، اس کو تو بہترین اجر عطا کر. جب یہ بنی اسرائیل والے اس کے پاس پہنچے ہیں اور وہ گائے کے جو اس کے والد نے اس کو ہدیہ کی، اس نے کہا یہ گائے میں اس صورت میں دوں گا کہ جب اس گائے کو ذبح کر کے اس کھال کو سونے سے بھر دو. اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا گیا، اس کے عوض اس نے وہ گائے بیچی. کس قدر پروردگار نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا کہا ہے. میں اس رابطے کو سمجھ نہیں پا رہا. میں انسان اپنی ذات کے ساتھ میرا جو یہ رابطہ ہے کہ جو کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی بھی عنوان سے، اس کی اولاد ہونے کے عنوان سے، اس کے شوہر ہونے کے عنوان سے، اس کا ہمسایہ ہونے کے عنوان سے، اس کے دوست ہونے کے عنوان سے، میں یہ سب کچھ دیکھ نہیں پا رہا، یہ رابطہ سمجھ نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے مشکلات میں رہتا ہوں، جس کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں۔ میں سوال یہاں پر یہ ہے کہ انسان جب ایک اینٹیٹی ہے، خود ایک موجود، ایک مفرد ہے، خود سے ایک ایگزسٹ کرنے والا یا ایگزسٹنس ہے اس کی، یہ وجود جب معاشرے کے ساتھ رہتا ہے، اس تعلق کے کچھ اصول ہیں، اس تعلق کے اصول ہیں، اگر انسان ان اصولوں کو سمجھ لے، پرنسپلز کو سمجھ لے کہ مجھے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، تو یقیناً اس رابطے کو استوار کرے گا اور اس رابطے کے ذریعے اپنا خدا تک پہنچ جائے گا۔ خداوند عالم نے انسان کو اسی معاشرے کے لیے خلق کیا نا، ایسا تو نہیں ہے خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں بھی انسان بنایا، جاؤ اور جا کر ریگستانوں میں چلے جاؤ، جاؤ اور پہاڑوں پر چلے جاؤ اور وہاں جا کے زندگی گزارنا شروع کر دو، ایسا تو نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اسی معاشرے کے لیے مجھے خلق کیا، جب اس معاشرے کے لیے مجھے خلق کیا تو اس معاشرے کے لیے اصول نہیں دیے، یقیناً خداوند عالم نے مجھے اس معاشرے میں زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں۔ میں اپنے گھروں کے اندر جو پریشانی دیکھتا ہوں، اسی وجہ سے دیکھتا ہوں کہ ان اصولوں سے واقف نہیں ہوں۔ کل جو ایک سوال آیا، میرے دل کو تکلیف ہوئی اس کی، وہ شاید آپ تمام مومنین کے بھی ہوئی ہو، یہ ڈومیسٹک وائلنس کے نام سے، یہ بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے عنوان سے، یہ بچوں کی تربیت کرنے کے عنوان سے، اپنے آپ کو متقی ظاہر کرنے کے عنوان سے، اپنا ایک خاص لبادہ اوڑھ کر معاشرے کے اندر پھرنے کے عنوان سے، وہی شخص کے جو دوسروں کے نزدیک آ کر بہت ہی واضح نصیحت کرے لیکن گھر کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے، اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے، اس کو اصول نہیں پتا کہ معاشرے میں رہنا کس طرح سے، چونکہ اس کو اصول نہیں پتا سب کو پریشان کرتا، اس کی وجہ سے کہ جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ پریشان، اس خاتون کے ماں باپ پریشان، اس نے معاشرے کے اندر کتنے لوگوں کو پریشان کر دیا، کتنے لوگوں کو فساد میں مبتلا کر دیا، اور بعد میں اس کے اوپر افتخار بھی کرے، فخر بھی کرے کہ میں تو اپنے گھر پہ پورا کنٹرول رکھتا ہوں، میری مرضی کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں، میں اپنے گھر کا رب ہوں، اللہ رب کو ملا اعلیٰ، گھر کے اندر سب سے بڑا رب میں، گھر کا فرعون میں ہوں، وہ فرعون بن کے خوش ہوتا۔ کس طرح سے ایک انسان اتنا انحطاط کا شکار ہوتا ہے، اتنے زوال کا شکار ہوتا ہے، اتنے اس فساد کا شکار ہوتا ہے، اتنے لوگوں کو پریشان کرنے کا باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد ہوگا، کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ انسان، اس کو اصول نہیں پتا، اصل پرنسپلز نہیں پتا۔ بھائی سوال آتا ہے کہ اب ہم کون سے اسکول میں بچوں کو داخلہ کریں، ہم اپنے بچوں کو کون سے اسکول میں بھیجیں، میں دیکھتا ہوں کہ سب سے مہنگا اسکول کون سا ہے، میں اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجوں گا تاکہ کسی کو بتا تو سکوں کہ میرا بچہ اسکول میں جاتا ہے۔ عموماً بھائی کس اسکول میں آپ کا بچہ جاتا ہے، بچے کے اس اسکول کو، اس کی فیس کو معیار بنا کر اس کے اندر بچے کو داخلہ دلا دیا۔ آپ کے پاس کوئی پرنسپل ہے کہ جس کے تحت آپ کو اس بچے کو اسکول میں جمع کرانا، اسکول میں داخل کرانا؟ آپ کے پاس کوئی پرنسپل ہے، مجلس ہی کے اندر جائیں تو ایک مجلس آپ کلپس اٹھا کر دیکھیں، وہی انسان خدا بند عالم کی اسی مجلس کے اندر توہین کرے، خدا کی توہین کرے اور انسان اس کو خوشی سے سن رہا ہو، وہ پروردگار کے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو حسین کا خالق ہے، جس نے اپنی اس پہچان کی خاطر اپنے جیسی صفات کے حامل مخلوق کو آپ کے درمیان رکھ دیا، اسی خدا کی ہے، میرا مولا خوش ہے، میرا علی خوش، میرے حسین خوش، میری بطول خوش، میرے یہ سارے رشتے خوش، میرا رشتہ ہے، میرے رسول خدا کہتے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں تو جب یہ روایت پڑھتا ہوں ایک کیف سا محسوس کرتا ہوں، رسول خدا فرماتے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں تو خوش ہی اتنا ہوں. رسول خدا اور امیر المومنین نے مجھے اپنا فرزند قبول کر لیا. رسول اگر کہہ رہے ہیں کہ ابو حاضر امہ کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں تو کیا ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ میں کیسا فرزند ہوں اس معاشرے میں رہنے کے اصول مجھے رسول خدا نے نہیں بتایا، مجھے امیر المومنین نہیں بتایا. یہ جو میرا اپنا اس معاشرے کے ساتھ ایک رابطہ ہے، اصل یہاں پر فساد ہے، اصل یہاں پر پریشانی ہے، چونکہ میں اس رابطے کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہا، درک نہیں کر پا رہا، میں اس کے پرنسپلز کو جانتا نہیں ہوں، اسی وجہ سے پریشان ہوتا ہوں اور پریشان کرتا ہوں. اسی وجہ سے میری ہر کام میں میری ذات شامل ہے، میں اس تعلق سے لا تعلق ہوں. میری ذات میرے لباس کے ذریعے، میری ذات میری گاڑی کے ذریعے، میری ذات میرے گھر کے ذریعے، میری ذات ان تمام امور کے ذریعے، میری ذات میرے کام کے ذریعے، میری ذات میرے فیشن کے ذریعے، میری ذات میرے میک اپ کے ذریعے، میری ذات میرے بے حجابی بد حجابی کے ذریعے، میں معاشرے کے ان تمام امور کو سمجھ نہیں پا رہا، تعلق بنا نہیں پا رہا، میں اس کے ساتھ لا تعلق ہوں، جس کی وجہ سے پریشان. مجھے پتا تو ہو کہ معاشرے کے اندر رہنے کے اصول کیا ہیں، وہ اصول کے جو امیر المومنین مجھے دے کر گئے، وہ اصول کے جو اہل بیت مجھے دے کر گئے. انسان سب سے پہلا اصول کے جو اس کے معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتا ہے وہ عدالت ہے، وہ عدل کے ساتھ رہنا ہے. خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت میں، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو، اس دنیا میں تم آئے ہو، عدل کرو، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھو. میں اگر اسی پانی کی گلاس کو الٹا کر کے رکھ دوں، آپ کہیں گے اس کو اسی جگہ پہ نہیں رکھا، اب اس کے اندر پانی سمو نہیں سکتا. ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھو، اس کی اپنی جگہ پر رکھو. بس روش ہے فی موضعہ، عدل کی تعریف کی جاتی ہے. اسی وجہ سے اس کائنات میں اگر سب سے بڑا عادل کسی کو دیکھنا ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے. جارج جرداک، ایک عیسائی، ایک کرسچن رائٹر کے جس کا بھی پیچھے انتقال ہوا، لبنانیز ہے، لبنانی ہے جارج جرداک، صوت و عدالت الانسانیہ، صوت العدالت الانسانیہ کتاب ہے، انسانی عدالت کی آواز، کہتا ہے امیر المومنین علی کرسچن ہے، اس کائنات میں انسانی عدالت کی صدا ہے، آواز ہے. اگر عدالت سیکھنی ہے تو آؤ اور آ کے علی کے در کے بھکاری بن جاؤ. اگر دیکھنا ہے کہ عدل کرتے کیسے ہیں، آؤ اور آ کر دیکھو امیر المومنین نے کیسے عدل کیا ہے، عدالت کی ہے. امیر المومنین کے قضاوت معروف دقت القضا مسجد کوفہ کے اندر ایک مقام موجود ہے کہ جہاں پر بیٹھ کے امیر المومنین قضاوت کیا کرتے تھے، فیصلے سنایا کرتے تھے. کس قدر خوبصورت مقام. ایک دفعہ 2-3 لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا، عرض کا معاملہ ہے اور آپس میں تقسیم کا معاملہ ہے. 17 اونٹ ہیں ان کے پاس، 17 اونٹ، اور یہ تینوں آپس میں جھگڑ پڑے اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے فیصلہ کیا جائے کہ ایک شخص کو نصف ملے، ایک شخص کو چھٹا حصہ ملے اور ایک شخص کو دوسرا حصہ ملے. اب 17 اونٹ ہیں، کوئی فیصلہ کر نہیں پا رہا، 17 اونٹ کا پہلے نصف کیسے کیا جائے یہی نہیں سمجھ آ رہا. بھائی 17 اونٹ، 16 اونٹ کی تو چلو نصف سمجھ آتا ہے کہ آپ 8 کر لو گے، لیکن 17 کا نصف کیسے کرو گے؟ ایک کو آدھا حصہ ملے، ایک کو چھٹا حصہ ملے اور ایک کو نواں حصہ ملے. اب یہ سارے پریشان، دوسرا چھٹا اور نواں حصہ، اب سارے پریشان کہ کس طرح سے کریں. وہ کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، سب سے کہتے ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کر دو اس طرح سے کہ عدالت کے اوپر مبتنی ہو. جب وہ ہر ایک کے پاس گئے تو کسی نے کہا تمہارا مسئلہ کوئی اور نہیں سوائے علی کے کوئی حل نہیں کر سکتا. اگر تمہیں اپنا مسئلہ حل کرانا ہے تو ایک ہی در ہے کہ جہاں پر تمہارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب 17 اونٹ لیے اور وہ تینوں لوگ وہاں پر چلے گئے اور امیر المومنین علیہ السلام سے جا کر کہتے ہیں کہ مولا یہ ہمارا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا 17 اونٹ ہیں ہمارے پاس, ایک کو نصف چاہیے, ایک کو چھٹا اور ایک کو نواں حصہ چاہیے. امیر المومنین نے کمبر سے کہا کہ جاؤ اور جا کر بیت المال میں سے ایک اور اونٹ لے آؤ. وہ امیر المومنین نے ایک اور اونٹ منگایا, 17 کیا 18 اونٹ ہو گئے. جب 18 اونٹ ہو گئے تو کہا نصف والا ادھر آئے. جب نصف والا آیا تو کہا 9 اونٹ تم اپنے یہاں سے لے جاؤ. اس کو 9 اونٹ دے دیے, دوسرے کے حصے کے اندر 6 اونٹ اور تیسرے کے حصے کے اندر 2 اونٹ. جب سب کو 9, 6 اور 2 دے دیے اور وہ لے کر چلے گئے, کہا میرا اونٹ مجھے واپس کر دو. اس طرح سے امیر المومنین نے یہ سارے فیصلے کیے عدالت پر مبنی. ہر ایک کو اس کی عدالت پر رکھا, ہر ایک کو اس کی اپنی جگہ پر رکھا. اپنا بھائی عقیل تشریف لاتے ہیں اور آ کر امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ مولا ابھی آپ خلیفہ بنے ہیں, مجھے بھی ایک ولایت دے دے. امیر المومنین نے ایک سیخ کو گرم کیا اور ان کے قریب کیا, کہتے مولا کیا کرنے لگے ہیں, جلانے لگے ہیں مجھے. کہا کہ تم مجھے یہاں پر دنیا کے اندر اس چیز کے بارے میں ترغیب دے رہے ہو تو قیامت والے دن جو خدا بند عالم نے جہنم کی آگ جلائی ہے. میرا بھائی ہے اہل نہیں ہے, مالک اشتر ہے اہل ہے. امیر المومنین سے عدالت سیکھیں, اس دنیا میں کس طرح سے عدل کے ساتھ زندگی گزارنی اصل ہے پرنسپل. اس دنیا میں زندگی گزارنے کا پرنسپل حقدار کا ساتھ دیں, ظالم کے ساتھ دشمنی کریں پرنسپل عدالت ہے. میرے سامنے کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, میں کہتا ہوں میرا کیا تعلق, میں میرا تو کوئی تعلق نہیں. اگر اس نے اس کا مال غصب کر لیا میرا کیا تعلق, اگر اس نے اس کی بے حرمتی کی میرا کیا تعلق, اگر اس نے اس کی بے عزتی کی میرا کیا تعلق, اگر اس نے آ کر اس کو تھپڑ مارا میرا کیا تعلق, بھائی میرا کون لگتا ہے. مولا کہتے ہیں مظلوم ہے, جب یہ مظلوم ہو گیا تو تمہارا اس سے رشتہ بن گیا. اب عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ظالم کے خلاف ہو جاؤ, مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ, تم حق کے ساتھ ہو جاؤ, باطل کے مخالف ہو جاؤ. عدالت کا تقاضا عدل یہ. کتنے شخص ایسے آئے, امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے کہ مولا میں نے چوری کی ہے. کہا تم تو میرے سے محبت کرنے والے ہو, تم تو چوری نہیں کر سکتے. کہا نہیں مولا میں نے چوری کی ہے. کہا تم تو میرے سے محبت کرنے والے ہو, تم تو چوری نہیں کر سکتے. تیسری دفعہ اس نے پھر کہا, کمبر کو بلایا, کمبر اس کا ہاتھ کاٹ دو. کمبر تشریف لائے, ہاتھ کاٹ دیا, وہ انگلیوں کو لیے. اب جا کر اوفا کے بازاروں میں کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا کو دیکھو میں محبت کرنے والا ہوں لیکن عدالت بھی میرے مولا پر فخر کرتی ہے. وہی شخص نکلا اور جا کر امیر المومنین کی قصیدے پڑھنے لگا. بھائی امیر المومنین نے اسے کہا کہ تم میرے سے محبت کرتے ہو, چوری نہیں کر سکتے. عدالت کہتی ہے کہ اگر وہ اقرار کر رہا ہے اس پہ حد جاری کرو. مولا نے نہیں کہا تم تو میرے ماننے والے ہو, تم تو ٹھیک ہو جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. امیر المومنین سے عدالت سیکھیں. کسی نے آ کے بتایا کہ مولا کہ جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ تو کوفہ میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے. امام کہتے ہیں اس کو بلا لو. جب وہ بلا کر لے آئے تو پوچھا کہ کیوں قصیدے پڑھتے ہیں؟ کہا مولا آپ کی عدالت نے مجھے آپ کے عشق میں مبتلا کر دیا. امام کہتے ہیں لاؤ اپنا ہاتھ دو. امام نے اس کی انگلیوں کو رکھا اوپر, رومال رکھا, خدا بند عالم سے دعا کی, اس کا ہاتھ دوبارہ جوڑ دیا. بھائی پرنسپل عدالت, عدالت کے بغیر کچھ نہیں. خدا بند عالم قرآن میں فرماتا ہے سورہ حدید کی 25 نمبر آیت میں, توجہ سے سنیے گا, بڑی خوبصورت آیت ہے. خدا بند عالم فرماتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو, ہم نے اپنے پیغمبروں کو دلائل کے ساتھ بھیجا، معجزوں کے ساتھ بھیجا، شریعت کے ساتھ بھیجا، پیغام کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب کو بھیجا، میزان کو بھیجا، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدالت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ لِيَقُومَ النَّاسَ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ناس یہاں پر مفعول بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ رسول آ کر عدالت کو نافذ کریں، رسول نے آپ کو بتا دیا کہ عدالت کے ساتھ رہنا کیسے ہے، تاکہ لوگ خود عدالت کے ساتھ رہ سکیں۔ میں نے بینات کو بھیجا، قرآن کو نازل کیا، ان تمام حجتوں کو بھیجا، ان تمام اہل بیت علیہ السلام سب کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ تم عدالت کے ساتھ رہ سکو، تاکہ تم عدالت کے ساتھ زندگی گزار سکو، میرے سامنے ظلم ہو، میرے سامنے کسی کا حق غصب ہو جائے، رشتہ دار رشتہ دار سے لڑ پڑے، میں کہوں دونوں رشتہ دار ہیں، نہیں پتا کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے، بھئی دیکھو ظالم کون ہے، ظالم کے خلاف ہو جاؤ، مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی بھائی، بھئی ظالم ہے کیوں ظلم کرتے ہو؟ اگر ہوتا تو امیر المومنین عقیل کو ایک ولایت دے دیتے، کیا تھا؟ نہیں دی، حق کے ساتھ ہو جاؤ، باطل کے مخالف ہو جاؤ۔ میں مسلسل ڈرتا رہا، میں مسلسل گھبراتا رہا کہ کہیں پر میں ہی پریشان نہ ہو جاؤں۔ معاشرے کے اندر سے عدالت ختم ہو گئی، پریشانی شروع۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کا حق نہیں دیا، اس کو جگہ نہیں دی، میں نے اس کو اپنی کنیز بنا لیا۔ خدا کہتا ہے ایسا نہیں ہے، دیکھو رسول خدیجہ کے ساتھ کیسی صحبت کرتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، امیر المومنین نے حضرت زہرا کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، حضرت عبداللہ نے حضرت ثانیہ زہرا کے ساتھ کیسے زندگی گزاری۔ بھائی میرے پاس نمونہ فرعون ہے، میرے پاس نمونہ نمرود و شداد ہیں، یا میرے پاس نمونہ یہ ہیں آل اطہار؟ میں نے اپنے معاشرے سے عدالت کو ہٹا لیا، پریشانی شروع۔ مجھے دیکھنا ہے کہ کون سا اسکول، توجہ سے جملہ سنیے گا، کون سا ٹی وی پر چینل، کون سے دوست، کون سے افراد، کون سی صحبت میری اولاد کو امیر المومن کے قریب کر دے، نہ مجھے یہ دیکھنا سب سے مہنگا کون سا، نہ میں نے دیکھنا کون سی کتابیں سب سے بیسٹ، نہ میں نے دیکھنا کہ سب سے زیادہ بڑا رقبہ کس کا، نہ میں نے اس کو کسی کے اظہار کے لیے، میں نے دیکھنا ہے کہ کون سا مکتب، کون سا اسکول، کون سا ٹی وی چینل، کون سا میڈیا، کون سی شے میرے بچے کو عادل بنا دے گی، میں اس کے ساتھ اس کو بھیجنا شروع کر دوں، خدا پہ بھروسہ کروں، خدا پہ توکل کروں۔ میں اس رابطے کو سمجھوں تو صحیح، اس دنیا میں، اس زندگی میں اس اصل کو، اس پرنسپل کو لاگو تو کروں۔ میں اس اصل کو لاگو نہیں کرتا، اور سب سے تقاضا کرتا ہوں کہ سب میرے ساتھ ٹھیک رہے، میں خود سے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتا اپنے تمام کانسیپٹس کو، لیکن چاہتا ہوں کہ سب ایسا کریں۔ بھائی سب کیوں کریں ایسا، تم کیوں نہ کرو؟ ضروری ہے کہ انسان اس پرنسپل کو جانے، اس پرنسپل کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھے، اس معاشرے کے ساتھ انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ غلطی کہاں پر ہے۔ دوسرا پرنسپل، اصل احسان، نیکی کرو، نیکی کرو، احسان کرو، احسان اردو والا احسان نہیں ہے، نیکی کرو۔ اس دنیا میں رہنے کا آپ کے تعلق اور معاشرے کے تعلق کے درمیان دوسرا پرنسپل احسان، نیکی کرو۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ سنیے خداوند عالم کیا کہتا ہے۔ خدا کے عالم سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت میں فرماتا ہے، ایک بات ضرور پڑھیں، محمد والے نیکی کسے کہتے ہیں؟ خدا کہہ رہے ہیں، خدا بند عالم فرماتا ہے سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، مشکلات میں ہیں تب بھی عطا کرتے ہیں، خوشحال ہیں تب بھی عطا کرتے ہیں، توجہ سے سنیے جملے خدا کے ہیں، آیت ہے قرآن کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو تنگی میں ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اگر آسودگی میں ہو، راحت میں ہو، کشادگی میں ہو تب بھی انفاق کرتے ہیں. پہلی چیز کہ جس کو خداوند عالم حسن کہتا ہے، نیکی کہتا ہے، انفاق ہے. انفاق صرف مال کا ہے؟ میرے پاس پیسہ ہو تو میں انفاق کروں، نہیں تو نہ کروں؟ صرف مال کا ہے نہیں، آپ کے علم کا، آپ کی معلومات کا، آپ کے تجربے کا، آپ کے مشوروں کا، آپ کی محبتوں کا. اپنی اولاد کو سینے سے لگانا محبت کا انفاق ہے. ایک شخص آ کے کہتا ہے رسول خدا کو کہ میں نے آج تک اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا. رسول خدا کہتا ہے تم کتنے بدبخت انسان ہو کہ تم نے آج تک اپنی اولاد سے محبت کا اظہار نہیں کیا. تم کس قدر بدبخت ہو کہ تم نے آج تک اظہار نہیں کیا اپنی اولاد کے آگے کہ تم اسے محبت کرتے ہو. انفاق ہے. میں پریشان ہوں تب بھی یہ انفاق کروں، میں آسودگی میں ہوں تب بھی یہ انفاق کروں. خداوند عالم کہتا ہے یہ نیکی ہے. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانا، یہ نیکی ہے. میں نہیں، پروردگار کہہ رہا ہے سورہ آل عمران میں، والکاظمین الغیظ. بھائی مجھے تو شدید غصہ آ گیا، اب تو میں اپنے بالکل بے قابو ہو گیا، میں نے تو اس کو تھپڑ دے مارا چونکہ میں بے قابو ہو گیا. خدا کہتا ہے تم نے نیکی نہیں کی، تم نے حسن نہیں کیا ہے، حسنہ نہیں ہے، تم نے احسان نہیں کیا، تم نے غلط کام کیا. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کو معاف کر دینا نیکی ہے. میں تو اپنے دل سے کینہ نہیں نکال پاتا، میں تو اپنے دل سے بغض نہیں نکال پاتا. نیکی صرف یہ ہے کہ انسان گھر میں آ کر اپنے گھر والوں سے بدتمیزی کرے اور باہر دوستوں کے ساتھ ٹھیک رہے، اپنے گھر میں آ کر اونچی آواز میں بات کرے اور باہر دوستوں کے ساتھ ٹھیک رہے، یہ نیکی ہے. معاف کر دینا درگزر نیکی ہے. میں کتنا درگزر کرتا ہوں اپنے امام کی خاطر، میں کتنا درگزر کرتا ہوں اپنے خدا کی خاطر، میں کتنے لوگوں کو معاف کرتا ہوں اپنے زمانے کے امام کی خاطر. میں کہوں امیر المومنین کا ماننے والا ہے، اس سے غلطی ہوگی. میرے ذہن میں تو پہلی دفعہ یہی آتا ہے کہ یہ ہے ہی ایسا، یہ ہے ہی گندا، یہ ہے ہی برا. پہلی دفعہ میرے ذہن میں یہ آتا. میں نے کتنی دفعہ سوچا، اس نے ذہن رکھا کہ نہیں ممکن ہے اس سے اشتباہ ہو گیا ہو، ممکن ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو. معاشرے میں اپنے تعلق کو سمجھیے. پھر سوال آتا ہے کہ آپ بتائیے کہ زمانے کے امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، پھر زمانے کا امام کیوں تشریف نہیں لا رہا، کیوں میری دعا خداوند عالم قبول نہیں کر رہا. میں ان اصل کو سمجھا ہوں. خداوند عالم آخر میں کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، پروردگار محسنین سے محبت کرتا ہے. خداوند عالم احسان کرنے والوں پہ شفیق ہے، محبت کرتا ہے، خدا کے محبوب ہے کہ جو نیکی کرتے ہیں، خدا کو عزیز ہیں، خدا ان سے محبت کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو خداوند عالم کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، توجہ سے سنیے، جو خداوند عالم کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، خدا کہتا ہے، خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ محسنین میں سے انہوں نے احسان کیا، انہوں نے نیکی کی ہے. ہم ہمیشہ پروردگار سے حسنہ کے خواہاں کہ خداوند عالم مجھے تو تو نیکی عطا کر، مجھے تو تو اس دنیا کی نیکیاں عطا کر. سنیں خداوند عالم کیا کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی 200 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، من الناس، کچھ ایسے لوگ ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، خداوند عالم ہمیں دنیا عطا کر دے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا عطا کر دے. یہ تمام جتنی بھی دنیا وہ دیکھتے ہیں یہی ان کے نزدیک حسنات ہیں، یہی نیکیاں ہیں، یہ سب کچھ ہے. سب کچھ یہی ہے. خدا بند عالم سورہ بقرہ کی 200 نمبر آیت میں کہتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس کا کہ جس نے آ کر میرے سے صرف دنیا کا مطالبہ کیا. اگلی ہی آیت میں خدا بند عالم فرماتا ہے وَمِنْهُمْ, اور لوگوں ہی میں سے کچھ ایسے ہیں, مِنْهُمْ کچھ ایسے ہیں, بعض ایسے ہیں, مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, کہ پروردگارا ہمیں دنیا کی حسنات عطا فرما, وفی الآخرت حسنا, اور ہمیں آخرت کی حسنات عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور ہم لوگوں کو آخرت کے عذاب سے بچا لے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, دنیا کی حسنا سوائے ذکر اہل بیت کے اور کچھ نہیں ہے. جس کو خداوند عالم نے یہ توفیق دے دی ہے کہ وہ ذکر اہل بیت میں, ذکر خدا میں خود کو مشغول رکھے, فقط اوتیا خیرا کثیرا, بس اس کو پروردگار نے خیر کثیر عطا کر دیا. اگر مال دنیا ہی سب سے بڑی خیر ہوتی, سب کچھ یہی ہوتا, تو ہمارے معصومین بڑے بڑے قصروں میں رہا کرتے, بڑے بڑے محلوں میں رہا کرتے. لیکن خداوند عالم جب بھی کسی کے لیے محل کی بات کرتا ہے تو محل کے ساتھ کسی نبی کو ذکر نہیں کرتا, فرعون کو ذکر کرتا ہے, محل کے ساتھ کسی شداد کو ذکر کرتا ہے, محل کے ساتھ کسی نمرود کو ذکر کرتا ہے. کسی معصوم کے ساتھ خداوند عالم نے بہت بڑے قصر کا ذکر کیا ہو. آپ غور کریے, حضرت آسیہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں, محل میں رہتی ہیں, قصر فرعون میں رہتی ہیں, بہت بڑا محل, اس کا جو شوہر ہے وہ خدا ہے اور وہ تمام ربوبیت کا اعلان کر چکا. حضرت آسیہ کی دعا پروردگار قرآن میں ذکر کرتا ہے, ربی ابنی لی بیتن عندک فی الجنہ, خداوند عالم جنت میں اپنے پاس میرے لیے ایک گھر مقرر کر دے. یہاں پر بھی جب دعا ذکر کر رہے ہیں حضرت آسیہ کی, تو یہ نہیں کہا ربی ابنی لی قصرا عندک فی الجنہ, کہ اپنے نزدیک میرے لیے ایک بڑا سا محل بنا دے, ایک بڑی چار دیواری بنا دے, ایک اونچے اونچے ستونوں والا محل بنا دے, نہیں کہا. ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اپنے پاس ایک بیت بنا دے. بیت کو بیت پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں وہ گھر, بیت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان رات کو سکون سے سو سکے. اسی سے بیتوتہ ہے, باتا یا بیتو, بیت ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر انسان رات کو سکون سے سو سکے. بڑے بڑے محلوں میں انسان کو راتوں کو نیندیں نہیں آتی, لیکن بیت ایک ایسی جگہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان رات کو سکون سے سو سکے. یہ حسنہ ہے, نیکی ہے. میں کس قدر اس اصل کے اوپر عمل کرتا ہوں, کتنا اس اصل کے اوپر باقی رہتا ہوں, اور جتنا اس اصل پہ باقی رہوں گا پروردگار مجھے نوازتا رہے گا. تیسری پرنسپل توجہ سے سنیے گا, درود پڑھیں محمد والا محمد پر. تیسرا پرنسپل معاشرے میں اپنے اس تعلق کو بہتر کرنے کے لیے کہ انسان اپنی زندگی میں معنوی مصلحتوں کو مادی مصلحتوں پر مقدم کرے. ایک یہ لغت اور زبان سے بڑا مسئلہ ہوا ہوا, مجھے کسی نے کہا بھی کہ صاحب آپ تھوڑے سے جو ہے نا الفاظ آسان استعمال کریں, تو یہ بس قصور جو ہے نا باقی زبانوں کا ہے کہ جو میرے دماغ میں آتی رہتی ہیں زیادہ, تو زیادہ زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ رہا کروں تاکہ زیادہ بہتر الفاظ استعمال کر سکوں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. انسان کے پاس دو قسم کی مصلحت ہیں نا, دو قسم کے فائدے ہیں, ایک دفعہ اس کو مادی فائدہ ہے, ایک دفعہ اس کو روحانی فائدہ. معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا خدا پرنسپل یہ دیتا ہے کہ تم نے ہمیشہ اپنے روحانی فائدے کو مقدم کرنا ہے، اس کو پہلے لے کر رکھنا ہے مادی فائدے سے. اگر ایک انسان کسی جگہ پر جائے اور کہے کہ میں بھوکا ہوں اور اس کو دو قسم کی غذائیں مل رہی ہوں، ایک حلال ہو ایک حرام ہو، اگر حرام زیادہ ہے کہ جس کے اندر اس کو فائدہ زیادہ ہے تو وہ اپنی مانوی فائدے کو مقدم کرے، حرام نہ کمائے. امیر المومنین علیہ السلام ایک دفعہ گئے نا مسجد کوفہ، تو باہر گھوڑا جہاں پر انہوں نے کھڑا کیا وہاں پر ایک شخص کے حوالے اپنے راہبار کو کر کے اور کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا، تم اس کی حفاظت کرنا. اس نے کہا امام ابھی اندر گئے ہیں، ابھی نماز پڑھیں گے، خدا سے راز و نیاز ہوگا، پتہ نہیں کب واپس آئیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا، ملے گا کچھ نہیں ملے گا. اس نے امام علیہ السلام کے راہبار کی زین کو اتارا، جا کے بازار میں بیچا اور دو درہم لے لیے. امام علیہ السلام جیسے ہی باہر سے آئے دیکھا کہ وہ تو بغیر زین کے. امام علیہ السلام بازار کوفہ میں گئے، وہاں پر آگے جا کے دکان پہ دیکھا کہ وہی امام علیہ السلام کی زین پڑی ہے. امام نے کہا کتنے کی دو؟ کہا دو دینار کی. ابھی ایک شخص نے دو دینار کی خریدی ہے. امام کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں جا رہا تھا تو میں نے نیت کی تھی کہ واپس آ کر اس کو دو دینار ہدیہ دوں گا، لیکن اس کا انتخاب دیکھیں کہ اس نے وہی زین چوری کی اور چوری کر کے بیچ دی دو دینار. خدا نے اس کو دو دینار دے دیے، دے دیا، لیکن حرام کمایا. مانوی مصلحتوں کو، جو انسان کی روحانی مصلحتیں ہیں اس کو مقدم کرو. پرنسپل معاشرے میں زندگی گزارنے کا، حرام مت کماؤ، حرام مت کھاؤ. اصحاب کہف کو دیکھیے، اصحاب کہف کتنی دیر تک اسی غار میں باقی رہے. جب خداوند عالم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، سورہ کہف کی 19 نمبر آیت بڑی خوبصورت اور لطیف ہے، سنیے گا. خداوند عالم فرماتا ہے فبعثوا احدکم ببرکتکم، جب وہ اٹھ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دوسرے کو کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی کو بھیجتے ہیں کہ یہ پیسہ لے کر چلا جائے اور جائے اور جا کر ہمارے لیے کھانا لے آئے. لیکن خالی کھانا ذکر نہیں کیا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، یہ پیسہ لے جائے اور جا کر بازار میں دیکھے کہ جو سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا ہوگا وہ لے کر آئے. بھیا صاحب کہا کہ پروردگار اتنی منزلت دے رہا ہے تو دیکھیں کتنے دقیق ہیں اس معاملے میں، کتنی دقت کرتے ہیں اس معاملے میں. ازکا طعام، بہترین طعام لے کر ہے وہاں سے. ضروری ہے کہ انسان اس پرنسپل کے اوپر باقی رہے، اگر اس پرنسپل کے ساتھ نہیں چلا معاشرہ فساد کا شکار ہو جائے. آخری پرنسپل، آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، آخری قانون کہ جو اس معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، عدالت، احسان، معنویت کو مادیت پر مقدم کرنا، اولویت کی رعایت کرنا. اس سے کیا مراد؟ میں دیکھتا ہوں کہ میرا ہمسایہ بھوکا لیکن میں جا کر کہیں پر اسراف کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی کو پیسے کی ضرورت لیکن میں اسی سے زیارتوں پہ چلا جاتا، میں دیکھتا ہوں کہ میرا دوست کے جو مشکل میں ہے، مالی مشکل ہو، مادی مشکل ہو، مانوی مشکل ہو، لیکن اس کا ساتھ نہیں دیتا، میں کہتا ہوں اس سال میں حج پہ چلا گیا، میں زیارتوں میں چلا گیا، میں کربلا چلا گیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، میں نے کسی کو ویسے ہی دے دیے پیسے. بھائی آج کل جس طرح ہمارے وہ معروف ہے مارکیٹس کے اندر کہ مندہ ہے آج کل کچھ صحیح نہیں ہے، سب کچھ مندہ چل رہا ہے آج کل. میں نے کہا کہ چلو میں نے ایک سال، چلو پانچ سال کے پیسے بچا کے رکھے ہیں، میری اولاد کھائے گی تو اس کے تھوڑے سے پیسے چاہیے. میں کہتا ہوں مندہ ہے آج کل، یہ پانچ سال کے تو میرے پاس رہنے چاہیے. ان کو دیکھیے کہ جو جب کماتے ہیں تو جتنا چاہیے ہے رکھ لیتے ہیں، باقی سب فقرا میں بانٹ کے گھر آتے ہیں. امیر المومنین کی جب شہادت ہوئی نا، تو جب امام حسن و حسین امیر المومنین کی تدفین کر کے واپس گھر جا رہے تھے تو رات کو دیکھا کہ ایک نابینا ہے کہ جو کوفہ کے ایک گلی کے اندر بیٹھے ہیں. تو امام حسن نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں کافی دیر سے کسی شخص کا منتظر ہوں. کہا کس کے انتظار میں ہوں؟ کہتا ہے روز اس وقت ایک شخص آیا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا. امام حسن کہتے ہیں کہ ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ، اس کو ظالموں نے شہید کر دیا. طرح سے قلبیت ہے, کس طرح سے امیر المومنین کس طرح سے خیال رکھتے ہیں. لیکن میں کون ہوں, میں خیال نہیں رکھ سکتا. میرا بھائی ضرور ہے, پریشان ضرور ہے, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں. کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے؟ ان چار اصولوں کے بغیر معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا, چونکہ میں ان چار اصولوں کے تحت اپنے تعلق کو اس معاشرے کے ساتھ سمجھ ہی نہیں پایا. ہر شے کے لیے میری ذات اہم, بس میری ذات اور کچھ نہیں. مجھے میری ذات چاہیے اور کچھ نہیں. ضروری ہے کہ انسان اپنے ارحام کی اولویت کا خیال رکھے. خدا کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, سورہ انفال کی 75 نمبر آیت, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے قانون میں, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ جو رحم ہے, یہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے اقربا ہیں, آپ کا بھائی ہے, خدا بند عالم نے اس کو فضیلت دی ہے, اس کو اولویت دی ہے, اس کو مقدم کیا ہے, کس کا پہلے خیال رکھو. عجیب بات ہے, میں دیکھ رہا تھا ایک فتویٰ, اس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں, صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کسی اور کو نہ دو, دیکھو کہ تمہارے اقربا میں سے تو کوئی نہیں پریشان. اور اس کے اندر سب سے پہلے والدین کا نام لیا ہے کہ تم پیسہ دینا چاہ رہے ہو, دیکھو کہ تمہارے والدین کو تو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی, دیکھو تمہارے ماں باپ کو تو ضرورت نہیں ہے. میں لوگوں کو بلاؤں اور آ کر ان کا پیٹ بھرتا چلا جاؤں اور میں دیکھوں کہ میرا اپنا بھائی بھوکا ہے, میرا اپنا بھائی پریشان. ان چار پرنسپلز کے ساتھ اگر انسان اپنے تعلق کو سمجھ لے تو یقیناً یہ معاشرہ فساد سے نکل کر الاجل کہے گا تو امام زمانہ تشریف لے آئیں گے.